يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم سب اپنی زندگی کو تقوی الہی کے زیر سایہ بسر کریں، تقوی الہی کے مطابق اور تقوی الہی کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کریں. انسانی حیات کی حفاظتی تدبیر کے لیے اللہ نے جو مقرر کیا ہے، اس تدبیر کا نام تقوی ہے، جو انسانی حیات کو تحفظ فراہم کرتا ہے. تقوی کے منابع قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں کہ تقوی پھوٹتا کہاں سے ہے، اور ان مراحل کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے. تقوی کا منبع جو اصل ہے وہ دین ہے، اور دین انسان کی دسترس میں ہے، یعنی انسان کے لیے مہیا ہے، اور انسان کی پہنچ میں ہے دین. لیکن دین انسان کی پہنچ میں ہے، لیکن زندگیوں میں دین نہیں ہے، زندگیوں میں خلا ہے، زندگیوں سے دین غائب ہے. قرآن کریم نے جو منبع ذکر کیا ہے دین کا اپنے ماخذ سے، وہ منبع زندگی میں بھی آتا ہے، ایک عہد ہے، اور دوسرے دین کو مضبوطی سے تھام لینا. خذو ما آتیناکم بقوۃ، وہ چیزیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، تم کو دی ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی دین کو مضبوطی سے تھام لو. اور جب دین کو مضبوطی سے تھام لو گے تو اس کا نتیجہ تقویٰ ہوگا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63. آیت نمبر 93 میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یاد کرو جو عہد ہم نے تم سے لیا تھا، اور تم پر طور کو بلند کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو، دھیان سے سنو. وَاسْمَعُوا، توجہ سے، دھیان سے سنو. انہوں نے جواب دیا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ٹھکرا دیا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور ان کے دلوں کے اندر محبت عجل آ گئی. اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ، گائے کی محبت، گوسالہ کی محبت، بچھڑے کی محبت، گوسالہ پرستی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، چونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا، بِکُفْرِهِمْ، تو انہوں نے سنا اور ٹھکرا دیا، یعنی خدا کی محبت کے بجائے ان کے دلوں میں گوسالہ، بچھڑا، گائے کی محبت آ گئی. گوسالہ پرستی کو وہ یعنی ایک دینی عمل سمجھ کر انجام دے رہے تھے. قل بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی موسیٰ کا دین ٹھکرا دیا اور سامری کا دین قبول کر لیا، اور بچھڑے کے سامنے دعا کرتے تھے، حاجتیں طلب کرتے تھے. اس صورت میں تمہارے ایمان نے تم کو بہت برا حکم دیا ہے. بے سما یا امرکم، تمہارے ایمان نے، یہ تو گوسالہ پر ایمان لانا خود بدترین ایمان ہے، اور بدترین ایمان نے حکم جو دیا ہے وہ بھی بدترین حکم ہے. اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہو. اور پھر ایک دوسرے مقام پر حضرت یحییٰ ابن زکریہ کو خطاب ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوتن، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، قدرت سے، پوری طاقت سے تھام لو، معمول کی طرح نہیں، معمولاً جس طرح سے تھامتے ہو ویسے نہیں، قوت سے تھام لو. ایک طرف سے حکم ہے کہ دین خدا کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسری طرف سے منع کیا گیا ہے کہ دین کو سستی کا شکار مت بناؤ، ڈھیلے پن کا شکار مت بناؤ. اور اس کی مثال دی بنی اسرائیل کی قوم کے ذریعے سے کہ دین میں سستی کا نتیجہ کیا ہے، دین میں جب بھی سستی کرو گے بنی اسرائیل جیسے ہو جاؤ گے، جیسے بنی اسرائیل ہو گئے تھے ویسی ہو جاؤ گے. سست بنیاد دین، یعنی وہ دین جس کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا. جیسا ہم چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے روزمرگی کے ساتھ دین آ جائے، وہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس کی ذمہ داری متولیان دین کے اوپر ہے کہ دین کی خاص فہم کا اہتمام کیا جائے. یہ متولیان دین، متدین طبقے کی ذمہ داری ہے. اور عوام نے اسے مضبوطی سے اگر نہ لیا ہو، اس کا آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دین کا محور اللہ کی ذات ہے، دین کا مرکز اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر وہ دین سستی کا شکار، سست بنیاد دین ہے، قوت سے نہیں لیا گیا ہے دین، تو پھر وہ محور اللہ سے ہٹ کر بچھڑا بھی بن سکتا ہے. جیسا بنی اسرائیل کے دور میں ہوا ہے کہ انہوں نے خدا کی محوریت کو ختم کر کے خدا کی جگہ بچھڑا، اور نبی کی محوریت کو ختم کر کے موسیٰ کی جگہ سامری. سست دین کا نتیجہ، اور سستی کیا ہے؟ قوت کے مقابلے میں سستی، ضعف. قوت سے دین کو نہ لینا، یعنی سستی سے لینا، ضعف سے، کمزوری سے دین کو لینا. اور یہ اس کا جو یعنی سستی سے دین کو لینے کا نتیجہ احتمالی نہیں ہے، یقینی ہے. یقینی طور پر کیا ہوگا؟ یقینی طور پر تمہارا محور بدل جائے گا. اگر تم دین کو سستی سے لوگے، کاہلی سے لوگے، قوت سے نہیں لوگے، مضبوطی سے نہیں تھامو گے، تو خدا سے ہٹ کر تمہارا محور کسی بھی طرف پلٹ سکتا ہے. اور دیندار خدا تک نہیں بلکہ بچھڑے تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر یہ دین یہود اور دین مسیح، مسیحیوں کا بھی، مسیحیوں میں اور یہودیوں میں جو انحراف آیا ہے، اور اگر مسلمانوں میں بھی انحراف آئے گا، تو وہ اس وجہ سے ہی آئے گا کہ دین کو مضبوطی سے نہیں تھاما گیا. دین کے فہم کے لیے جو اہتمام ہونا چاہیے تھا ویسا اہتمام نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں دین میں سستی آ گئی، جس کے نتیجے میں دین میں ڈھیلا پن آ گیا اور انحراف. اور آج مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ گوشالہ پرستی، یعنی خدا سے جن کا محور ہٹا ہوا ہے، وہ قوم مسلمانی ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھیں کس قوم کا محور خدا نہیں ہے، کون سی وہ قوم ہے جس کا محور خدا نہیں ہے، وہ مسلمانی ہے. اور گوشالہ پر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گوشالہ پرستی ایک ہی شکل میں ہو، گوشالہ پرستی کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. اور جس کے پیچھے مسلمان دوڑ رہے ہیں وہ سامری کا دین ہے. سست دین کی علامت کیا ہے؟ سست دین کی علامت یہ ہے کہ دین ہوتے ہوئے بھی بے دینوں جیسی زندگی گزارنا. دین ہے لیکن دین کے ہوتے ہوئے بے دین جیسی زندگی. ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنا ڈائریکشن دیکھیں، ہماری نجی زندگی، سماجی زندگی، موجودہ اور آنے والی نسل کا رجحان دیکھیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا محور خدا نہیں بلکہ اجل ہے. اجل یعنی وہی گوشالہ، گائے، بچھڑا. اور معمولاً اب جو دین لوگوں کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی سختی کی وجہ سے، کوئی سختی کی گئی تو وہ دیندار ہو گئے. سختی ہٹا لی جائے، سختی ہٹا لی جائے تو دینداری ختم ہو جائے گی. پہلا دین کو مضبوطی سے تھامنے کا جو ذریعہ ہے وہ فہم دین ہے. دین کو سمجھنے میں انسان مضبوط رہے، یعنی دین کو اس طرح سے سمجھے کہ یقین تک پہنچ جائے. اور اس میں دین کو سمجھنے میں زبان کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ ہمارا دین تو عربی زبان میں ہے. آپ دیکھیں کوئی زبان سوائے ایک زبان کے مسلمانوں کی پیدا کردہ نہیں ہے. عربی زبان مسلمانوں کی نہیں ہے. اسلام سے پہلے بھی عرب عربی بولتے تھے. زمانے جاہلیت کے مشرکین کی زبان عربی تھی، اور دوسری زبانیں آپ لے لیں، انگریزی زبان بھی مسلمانوں کی نہیں ہے. مسلمانوں نے پیدا نہیں کی نا یہ زبان، انگریزی زبان. نہ عربی زبان مسلمانوں کی ہے، نہ انگریزی، نہ فارسی، کیونکہ فارسی زبان اسلام سے پہلے بھی ایران میں فارسی بولی جاتی تھی، فارسی لکھی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی. صرف ایک زبان ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی پیدا کردہ زبان ہے اور اسلامی تہذیب کا نتیجہ ہے، اور وہ زبان متروک، نظر انداز شدہ، اور اس کو بولنے والے کو پچھڑا سمجھتے ہیں لوگ. وہ کوئی اور زبان نہیں بلکہ ہماری آپ کی مادری زبان اردو ہے. فہم دین میں جو مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے کوئی زبان تو وہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور اردو سے ہی ہم اتنے نابلد ہیں. اور یہ اردو وہ زبان ہے جو مسلمانوں کی پیدا کردہ ہے. مسلمانوں کے یکجا ہونے سے ایک زبان جو پیدا ہوئی وہ اردو ہے. نہ عربی زبان مسلمانوں کی پیدا کردہ ہے، نہ انگریزی زبان، نہ فارسی زبان. کوئی زبان مسلمانوں کی تہذیب کا نتیجہ نہیں ہے سوائے اردو کے. اور اردو زبان کی طرف سے ہماری کتنی بے التفاتی، بے توجہی ہے کہ اردو زبان کو سیکھنا ہم ننگ سمجھتے. یعنی اگر اردو سیکھ لیں گے تو 100, 200, 300, 400 سال پیچھے ہو جائیں گے. جبکہ فہم دین میں زبان کا بہت اہم رول ہے. اور آپ نہ صرف فہم دین میں بلکہ کوئی بھی سبجیکٹ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنی مادری زبان میں جس طرح سے آپ سمجھ پائیں گے کسی اور زبان میں نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں یا جتنے ترقی یافتہ ممالک ہے، چین میں چینی زبان میں تعلیم ہوتی ہے، حتیٰ انجینئرنگ بھی چینی زبان میں پڑھتے ہیں وہ لوگ، طب، میڈیسن بھی چینی زبان میں پڑھتے ہیں. صرف انگریزوں سے جتنا سروکار ہے ان کا، اسی حد تک انگریزی سکھائی جاتی ہے ان کو، یا دوسری زبان اسی حد تک سکھائی جاتی ہے جتنا اس زبان کے بولنے والوں سے ان کا سروکار ہے. وَإِلَّا پورا ذریعہ تعلیم چینی زبان ہے. آپ پورے ترقی یافتہ ممالک کو آپ ذہن میں لا لیجئے، چین کو لا لیجئے، جاپان کو لا لیجئے، جرمنی کو لا لیجئے، یہ ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں. ان کا ذریعہ تعلیم کیا ہے؟ یہ انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنی ہی زبان میں پڑھتے ہیں. جو بھی پڑھتے ہیں اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. حتیٰ فارسی زبان جو ایرانیوں کی زبان ہے، ایران میں تمام تر ذریعہ تعلیم فارسی ہے. آپ کو انجینئرنگ بھی کرنا ہے تو فارسی میں کرنا ہے، آپ کو طب بھی کرنا ہے تو فارسی میں ہی پڑھنا ہے. انگریزی ضرورت سے بھی کم سیکھی جاتی ہے وہاں، بہت کم لوگ انگریزی سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ سروکار انگریزوں سے ہے ہی نہیں، انگریزی بولنے والوں سے زیادہ سروکار نہیں ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان میں چونکہ یہ انگریزوں کی غلامی کے پنجے میں رہے ہیں ایک زمانے تک، تو وہ غلامانہ خو ابھی باقی ہے. اسی لیے ان کا ذریعہ تعلیم کیا ہے؟ اب تک بھی انگریزی ہے ان کا ذریعہ تعلیم. اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کو ننگ سمجھتے ہیں اپنے لیے. کہ اردو میں پڑھ لیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے، اردو میں پڑھ لیں گے تو ہم کو نوکریاں نہیں ملیں گی، اردو میں پڑھیں گے تو ہم کو ڈگریاں نہیں ملیں گی. اور یہ واحد قوم ہوگی جس کی جو اپنی مادری زبان سے چڑھتی ہو، جس کو اپنی مادری زبان سے نفرت ہو، یہ مسلمان قوم. اور اس کا رویہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ دشمن اس زبان کا کوئی اور نہیں. تو دین فہمی کے لیے زبان کا جو اہم رول ہے، دین فہمی کو یعنی گہرائی سے عمق میں جا کر دین کو سمجھنے کے لیے زبان کا اہم رول ہے. اور اردو زبان ہم ہندوستان پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے دین کو سمجھنے کا. آپ دیکھیں سنسکرت زبان جو تھی نا، تھی کہنا پڑ رہا ہے اس کو کیونکہ آج ہے نہیں رائج، لیکن کسی زمانے میں ہندوستان میں بولی جاتی تھی، بول چال کی روزمرہ کی زبان تھی سنسکرت زبان، لیکن آج متروک ہو گئی، آج صرف مذہبی کتابوں میں محدود ہو کر رہ گئی سنسکرت زبان. خال خال ہندو پنڈت سنسکرت زبان جانتے ہیں، ان میں سے بھی بیشتر وہ ہیں جو صرف پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے. جیسا ہم عربی قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو سنسکرت زبان متروک ہو گئی. عجب نہیں جو ہم نے جو اردو زبان کے ساتھ رویہ روا رکھا ہوا ہے، عجب نہیں کہ کسی زمانے میں اردو کا بھی وہی حال ہو جائے جو سنسکرت کا ہو گیا ہے، کہ وہ عمل شروع ہو گیا ہے. یعنی سنسکرت کا جو حال ہوا ہے اردو کے ساتھ وہ عمل شروع ہو گیا ہے. یعنی آئندہ آنے والی نسل یہ بولے گی کہ کوئی زمانے میں اردو زبان سنا بولی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی. یہ رویہ مسلمانوں کا اردو زبان کے حوالے سے. ہمارا رونا یہ کہ حکومتیں تو دشمن ہیں یہ زبان کی، چونکہ مسلمانوں کی زبان ہے، تو مسلمان کون سے ہمدرد ہے اس زبان کے؟ کوئی مسلمان چاہتا اپنے بچے کو اردو ذریعے تعلیم؟ حتیٰ ایک سبجیکٹ کے عنوان سے بھی اردو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ایک سبجیکٹ کے عنوان سے. تو ہونا یہ چاہیے کہ دین فہمی کا اہتمام خود ہماری مادری زبان میں ہو، جو زبان ہم سب سے اچھا سمجھ سکتے ہیں، وإلا ہوگا کیا، دین کو مضبوطی سے تھام نہیں سکیں گے. اور جب دین کو مضبوطی سے نہیں لیں گے، دین کے معاملے میں سستی کا شکار ہوں گے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ پائیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ گوشالہ پرستی ان کے اندر رچ بس گئی، بچھڑے کی پوجا کرنا، بچھڑے کی پوجا ان کے اندر رچ بس گئی. اور بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کون قوم ہے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب یا نام تھا، ان کی اولاد یعنی نبیوں کی اولاد، نبیوں سے منسوب قوم بنی اسرائیل، جن کا حسب و نسب جا کر نبیوں پر ختم ہوتا ہے، جن کے طور طریقے جا کر نبیوں پر ختم ہوتے ہیں، ویسی قوم بنی اسرائیل جو اپنی ترکیب میں خالص نسل ہے نبیوں کی، اور نام بھی دینی ہے ان کا، اور نبیوں کے پیروکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے بچھڑے کی عبادت پر لگ گئے. حضرت موسیٰ نبی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی بچھڑے کی عبادت، یعنی اس قدر راسخ ہو گئے گوشالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا ان کے اندر، کہ نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ کو جھٹلانا شروع کر دیا. اور کب ایسا ہوتا ہے، کب قوم ایسا ہوتی ہے؟ جب، اور کب بچھڑا خدا کی جگہ لے لیتا ہے اور سامری نبی کی جگہ یعنی موسیٰ کی جگہ لے لیتا ہے؟ اس وقت جب دین کو سستی سے تھاما جائے، دین کے اوپر مضبوط گرفت نہ ہو، ڈھیلی گرفت ہو دین پر. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس گائے تھی، ہمارے پاس ایسی کئی گائے ہیں، کئی گوشالہ ہیں جس کی ہم پرستش میں لگے ہوئے ہیں، مغرب پرستی، انگلش پرستی، اور قرآن کی جگہ یعنی قرآن کی جگہ بھی کوئی دوسری کتابیں لے لی، دین کی جگہ کوئی اور چیز لے لی، یعنی جب بھی وہ خلا دین کو نہ سمجھنے کا جو خلا ہے، وہ جو خالی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی جگہ خالی ہی جگہ رہتی ہے، وہ خالی جگہ کو کوئی نہ کوئی چیز آ کے پر کر دیتی ہے۔ موسیٰ کی جگہ اگر خالی ہوگی تو اس جگہ سامری آ جائے گا۔ فہم دین میں کمزوری، زوف، اور اگر قوم دین کو محکم نہ لے تو وہ قوم مسخ ہو جاتی ہے۔ دین کو اگر مضبوطی سے نہ تھامے قوم تو وہ قوم ہی مسخ ہو جاتی ہے، جیسا بنی اسرائیل۔ اب آپ دیکھیں آج کے موجودہ دور میں ایک بات کی طرف توجہ کریں کہ اس ملک میں، ہمارے ملک میں اور پڑوسی ملک میں پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں۔ پڑوسی ملک میں کہتے ہیں کہ، کیونکہ جب ایگزیکٹ فگر معلوم نہیں ہے ہم کو تو چاہے جتنا بڑا چڑھا کے بولو، کیا فرق پڑنے کا ہے۔ جب اپروپریٹ فگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں ہم ہیں تو بڑا چڑھا کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں 5 کروڑ ہیں، پاکستان میں شیعہ 5 کروڑ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں لیکن 1 کروڑ مان کے چلیں اگر بالفرض۔ یہ 1 کروڑ شیعہ جو یہاں پر ہے، جس میں مرد، عورت، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، سبھی ہے، ایک کام یہ کیا جائے کہ ان کی دین شناسی کا جائزہ لیا جائے، کس حد تک یہ ہماری جمعیت شیعہ، شیعہ جمعیت جو ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں، دین کے حوالے سے کیا شناخت رکھتے ہیں، دین شناسی ان کی کس حد تک ہے، اس کا ایک بار جائزہ لیا جائے۔ اور دین کا اصل منبع قرآن ہے، اور قرآن یعنی قرآن سے کس حد تک واقف ہے، رسول اللہ کی سنت سے کس حد تک واقف ہے، معصومین کی تعلیمات سے کتنا آگاہ ہے، اور ان سب کے بعد فقہ سے کس، فقہ جعفریہ جو ایک اصیل فقہ ہے، فقہ جعفریہ سے کس حد تک واقف ہے، کیا جواب ہونا چاہیے۔ پورے شیعوں کو ذہن میں رکھیں اور ان کی دین شناسی کا جائزہ لیا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ افسوسناک حد تک، یعنی حال ہمارا جو حال ہے وہ بالکل یعنی افسوسناک حال ہے، یعنی دین شناسی کے معاملے میں ہم افسوسناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، جو چیز رائج ہے ہمارے پاس اور جو راسخ ہے، اور ہم جس میں راسخ ہیں، وہ رسومات ہیں، رسومات ہم میں راسخ ہیں، ہم رسومات میں راسخ ہیں، لیکن دین، مذہب کی بنیادی تعلیم بالکل اس کی جگہ خالی ہے۔ اور ہماری جتنی مجالس کوئی اور قوم منعقد نہیں کرتی، دین کے نام پر، دین کے نام پر جو مجالس شیعہ منعقد کرتے ہیں، کوئی اور فرقہ اتنی مجالس سال بھر میں منعقد نہیں کرتا۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، چاہے وہ مجلس ہو یا محفل ہو، مجلس عزا ہو یا محفل جشن ہو، دین کے نام پر شیعہ جتنی منعقد کرتے ہیں کوئی اور قوم منعقد نہیں کرتی۔ اس کے بعد دین شناسی کا کیا حال ہے؟ اور ممبر پر جو شخص آتا ہے وہ کس حد تک دین بیان کرتا ہے، اگر اس کی پوری گفتگو نکال لیں اور مبالغے سے یہ بات کہیں تو 10% دین بیان ہوتا ہے، مبالغے سے کام لیں اگر تو ممبر سے 10% دین بیان کیا جاتا ہے، 90% سرگرمی جو دین نہیں ہے۔ اور سننے والا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ پڑھنے والا غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے، یا موٹی زبان میں اگر میں کہوں تو جاہل ہوتا ہے۔ وہ جاہل آ کر ایک بڑے تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے دین کے معاملے میں، یعنی دین سے بہکا دیتا ہے، اور یہ بہک بھی جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ممبر سے دین کا ایک رکن نماز ہے، نماز دین کا ایک رکن ہے، ممبر سے نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے کتنا ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں، جبکہ دین کا رکن ہے۔ پہلے تو اگر آپ اسے کہیں کہ، مبلغ سے، ممبر پہ جانے والے سے کہیں کہ نماز کے بارے میں آپ کو بولنا ہے تو ہچکچانا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو دین کا بنیادی رکن ہے نماز، اگر اسی کو لے لیں تو وہ ممبر سے بیان کرنے کے لیے جھجکنا پڑتا ہے، مبلغ کو ڈرتا رہتا ہے، اگر بیان کر بھی دیا ہمت کر کے، بیان کر کے ڈرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو یہ انحراف ہے، یہ انحراف کہاں سے آیا؟ کیونکہ بیٹھنے والوں کی دین کی بنیاد سست ہے. جو ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہے جاہل، اور سامنے جو تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تعلیم یافتہ طبقہ دین کے معاملے میں خالی ہے، دین کی بنیادی باتیں اس کو نہیں معلوم ہیں، جس کے نتیجے میں ایک شخص آ کے ممبر سے وہ نماز کی بھی توہین کرتا ہے، خدا کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، اور نیچے سے واہ واہ ہوتے رہتی ہے. نیچے سے واہ واہ. تو کسی بھی جمعیت میں یہ گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت سے ہٹ جانا، حقیقت سے دوری، یہ اس وقت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں، نماز کا بیان ممبر سے سخت ہے، لیکن اگر کوئی گمراہی والی بات پھیلانا ہو، کوئی انحراف والی بات پھیلانا ہو، کوئی فتنہ پھیلانا ہو، وہ آسان ہے. ممبر سے فتنہ پھیلانا آسان ہے، ممبر سے نماز کی تبلیغ کرنا مشکل ہے. اور فتنہ پھیلانا آسان کب ہو جاتا، انحراف ڈالنا قوموں میں آسان کب ہو جاتا؟ جب دین کے معاملے میں سست ہو قوم، دین کی بنیادیں سست ہو، اور کھل کر انکار کرتے ہیں. کوئی ایبا نہیں ہے، شاعر باضابطہ شاعر تو کھل کے بولتے ہیں، ذاکر بھی کھل کے بولتے ہیں. اور اس کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے، وہی دین کو سستی سے لینا، اس کا نتیجہ قوم میں انحراف، قوم میں گمراہی، قوم میں فتنہ. اور گوسالہ اور سامری خود بخود اپنی جگہ پیدا کر لیتے. میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے ممبر پہ تو سامری آ جائے گا، پھر کل سامری پہ کڑنا نہیں. جو شخص اپنی ذمہ داری سمجھ رہا، جو دین کسی حد تک دین کو سمجھا ہوا ہے، دین کی بنیادوں سے کسی حد تک واقف ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھے گا تو لامحالہ وہ جگہ خالی رہنے والی نہیں ہے، وہ جگہ پر ہو جائے گی. اور وہ جگہ کو پر کون کرے گا؟ سامری کرے گا. کہ اس شہر میں بھی کم نہیں ہے سامریوں کی تعداد. اسی لیے دین کا اصرار ہے. دین کا اصرار کس بات پہ ہے؟ کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کو مضبوطی سے لو، گہرائی سے سمجھو اس کو، محکم طریقے سے اس کو لو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل اجل کی طرف، گوشالہ کی طرف مائل ہو جائے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو. اور سنو، توجہ کرو، بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ ہم نے سن لیا وعصینا، سمعنا وعصینا، سن لیا اور نافرمانی کی، ٹھکرا دیا ہم نے. موسیٰ کی بات کو ہم نے سن لیا، لیکن موسیٰ کی بات کو ہم نے ٹھکرا دیا. اور دین سمجھ کے ٹھکرایا. یہ ٹھکرانا بھی وہ سمجھ رہے کہ یہ موسیٰ کی بات کو ٹھکرانا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بنی اسرائیل کے دین کا حصہ ہے. بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی بات کو ہم دین سمجھ کے ٹھکرا رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے اگر یہ دین ہے تو یہ تو بدترین دین ہے، اور اگر یہ ایمان ہے تو یہ تو بدترین ایمان ہے. لیکن دین کا بدل کیا ہے؟ اگر آپ دین نہ دیں معاشرے کو، ممبر سے اگر دین نہ دیا جائے، تو پھر دین کا بدل گوشالہ پرستی ہے، وہ جگہ خالی رہنے والی نہیں ہے، وہ جگہ پر ہو جانے والی ہے. اگر یہ تمہارے دین نے تم سے کروایا ہے تو یہ بدترین دین ہے. محکم دین کو سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ محکم دین کو سمجھنے سے باطل کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں، جو عمارتیں کمزور ہوتی ہیں، جس میں رکھنے پڑ جاتے، دراڑیں پڑ جاتی، اس میں پانی دراتا، بارش ہوئی پانی رسنے لگتا، ہوا رسنے لگتی، جو عمارت کمزور ہے. لیکن جو مضبوط عمارت ہے، جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، وہ مضبوط عمارت میں نہ بارش کا پانی رس سکتا ہے اور نہ ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے. اور جو عمارت کمزور ہوتی ہے وہ جلدی بوسیدہ ہو جاتی ہے اور جلدی گر جاتی وہ عمارت, لیکن مضبوط عمارت صدیوں تک چلتی. سست بنیاد عمارت وہ دنوں میں گر جاتی ہے, لیکن مضبوط عمارت صدیوں تک ٹکی رہتی ہے. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ دین کو مضبوطی سے لو, اور جب دین کو مضبوطی سے لوگے, دین کو مضبوطی سے تھام لوگے, لعلکم تتقون, تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے. محفوظ, اور تقویٰ کیا ہے؟ محفوظ, محفوظ تدبیر ہے خداوند عالم کی. دین کو مضبوطی سے لینے کا نتیجہ خود تمہارا تحفظ ہے, تم محفوظ ہو جاؤ گے. اور دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے, یہ سستی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اصل وہ ادارے جو دین کو پہنچانے کے متولی ہے, ذمہ دار ہے, وہی سست پڑ گئے. جن اداروں کا کام دین کو عوام تک پہنچانا ہے, اگر وہی ادارے سست پڑ جائیں دین کو ویسے, یعنی ایک دینی مدرسہ ہے, دینی مدرسے کے طالب علم کا کام کیا ہے؟ دین کو گہرائی سے سمجھے, سطحی نہ سمجھے. اگر خود ہی سطحی سمجھے گا تو دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ اگر خود گہرائی سے دین کو نہ سمجھے, سطحی فقط اوپر اوپر سے چند باتیں سمجھ لے, تو پھر وہ عوام کو کیا دین دے گا؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. خود اہل مدرسہ کا یہ کام ہے کہ اہل مدرسہ کے پاس دین کو گہرائی سے سمجھنے کا اہتمام نہیں ہے, دین کو بس اوپر اوپر سے, جس طرح سے ایک چڑیا, آپ چڑیا کو دیکھیں, تقریباً یہاں سے ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, لیکن اب پھر بھی تھوڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پھر آ گئی ہے. بیچ میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی حیدرآباد سے چڑیا, جو چھوٹی خان چوڑی جس کو ہم اپنی کولوکیل زبان میں کہتے ہیں یہاں کی, آپ اس کو, اس کی حرکتوں پر نظر رکھیں ایک بار, بہت متحرک پرندہ ہے یہ, بہت ایکٹیو پرندہ ہے چڑیا, چھوٹا پرندہ ہے لیکن بہت ایکٹیو. آپ دیکھیں گے اس کی حرکتوں پہ, اس کی حرکتوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ایکٹیو پرندہ ہے یہ چڑیا. ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے, کھدکتے رہتی اس ایک مقام سے دوسرے مقام تک, اور جہاں بیٹھتی وہاں چونچ مارتے رہتی, اور دن بھر اس کا یہی کام ہے, جہاں بیٹھتی ہے چونچ مارتے رہتی, کچھ دانہ چگتے رہتی ہے. لیکن جب رات کو پلٹ کے گھر پہ جاتی ہے تو اس کا جو میدا ہوتا ہے, اس کا سنگ دانہ, آپ دیکھیں گے اس کے سنگ دانے میں بمشکل 10-12 دانے, 1-2 گرام. یہ جو دن بھر چونچ مار رہی تھی, دن بھر دانہ چگ رہی تھی, وہ دانے کہاں چلے گئے؟ وہ دانے کہاں چلے گئے؟ چڑیا کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ چونچ مارتی ہے, لیکن فقط ذائقے کی حد تک, خوراک کے لیے اندر نہیں لیتی اس کو, اپنے معدے میں نہیں لیتی اس خوراک کو, صرف ذائقے کی حد تک چونچ مار کے اس کو چھوڑ. آپ دیکھیں جب وہ کھاتی ہے چڑیا, چونچ مارتی ہے دانے میں, تو زیادہ تر دانے ادھر ادھر اچھل کے گر جاتے ہیں دونوں طرف. تو ہماری دین فہمی یہی ہے کہ ہر چیز بس چکھنے کے چکھے جتنا, کسی ایک علم میں گہرائی سے راسخ علم حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے, بس چکھے جتنا, بس یہ علم میں گئے تھوڑا سا چکھ لیے, یہ استاد کے پاس بیٹھے تھوڑا سا چکھ لیے, ان کے پاس بیٹھے تھوڑا سا چکھ لیے, اور وہ چکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ دین میں سستی. اور دین میں جہاں سستی پیدا ہو جائے گی, انسان تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا. دین انسان کے پاس دلائل کی بنیاد پر, مبہرن برہان کی بنیاد پر ہو, یعنی مرحلے شناخت میں بہت پختہ ہو جائے انسان, یقین تک پہنچ جائے دین کے معاملے میں. سنا سنایا ہوا دین, دیکھا دیکھی والا دین, تقلیدی دین, سست دین اگر ہو تو بہت آسانی سے سامری اس کو نابود کر سکتا ہے, کہ ہو رہا ہے معاشرے میں آج. سامری جو تعلیم یافتہ طبقے کو بھی گمراہ کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کمر بستہ ہے اور کر بھی رہا ہے, وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھا دیکھی دین ہے, سنا سنایا دین ہے, تا تخلیدی دین ہے، دلائل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر دین نہیں ہے. اگر دین مضبوط ہوتا تو یقین کی بنیاد پر، یعنی یقین کی بنیاد پر دین مضبوط ہو سکتا ہے، اور یقین کی بنیاد پر دین کو قائم کرنا ہے. جو دین یقین کی بنیاد پر قائم ہو اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. آپ دیکھیں عقیدہ توحید، اگر ہم عقیدہ توحید میں متزلزل ہوں کوئی بھی ہم کو ہلا سکتا، لیکن اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو، توحید کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو، کوئی نہیں ہلا سکتا. عقیدہ توحید کو کوئی جنبش نہیں دے سکتا. مضبوطی سے جب دین لیں گے ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، اور یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. انسان اگر یقین کے مقام پر پہنچ جائے تو یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ سنجیدگی کی کمی ہے. جس طرح سے ہم اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں غیر سنجیدہ اور عدم جد، سیریس نہیں ہے کسی معاملے میں، ویسے دین کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کہ سیریس رہے بغیر عدم جد کے ساتھ ہی دین فہمی ہو جائے، ناممکن ہے. دین فہمی کے لیے سنجیدہ ہونا ضروری ہے، اور جلد بازی بھی نہیں چاہیے. دین فہمی کے لیے جلد بازی، جیسا چڑیا جلد بازی کرتی، ایک جگہ ٹکی بس، ایک دو منٹ وہاں رکی، پھر اگلی شاخ، پھر اگلی شاخ، پھر اگلی ڈال. جلد بازی اور سطحی نگری، یعنی اوپر اوپر سے بس جو سمجھ میں آ گیا بس اوپر اوپر ہی باتیں، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر گہرائی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر کسی ایک موضوع کو لے کر گہری بات کی جاتی ہے، وہی بات جب کسی دوسرے سے انسان سنتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے. ارے وہ تو اس طرح سے بیان کر رہے تھے، وہ تو بالکل اس سے ایک الگ طریقے سے بیان کر رہے تھے. اور خدا نے ہم سے تفقہ چاہا ہے. تفقہ یعنی گہرائی سے دین کو سمجھنا، دین کے ہر مطلب کو گہرائی سے سمجھنا. اور اس کے لیے کسی شاعر، فارسی شاعر نے کہا کہ کئی سال چاہیے تاکہ ایک پتھر، جو ہے وہ یاقوت بن جائے، تاکہ ایک پتھر عقیق بن جائے. کئی سال چاہیے اس کے لیے کہ سورج کی تپش اس کے اوپر پڑے بدخشاں کے پتھر پر تو وہ پتھر یاقوت بن جائے، یمن کے پتھر پر پڑے کہ وہ عقیق بن جائے. جلد بازی میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے، سطحی نگری سے، عدم الجد سے یہ کام ہونے والا نہیں. اور تفقہ فی الدین سب کے لیے واجب ہے. دین کو گہرائی سے سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک طبقے کے لیے واجب ہے. جو طبقہ سمجھا ہوا ہے، تفقہ فی الدین کیا ہوا ہے، اس کا کام ہے کہ دوسروں کو بھی تفقہ فی الدین کروائے، یعنی دین کو گہرائی سے سمجھائے. ما آتیناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو. اور جب تم مضبوطی سے لے لو گے تو یقین تک پہنچ جاؤ گے، اور یقین تم کو، تقویٰ کے مقام تک پہنچا دے گا. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو فہم دین کی توفیق عنایت فرمائے، تفقہ فی الدین کی توفیق عنایت فرمائے، اور تفقہ کے ذریعے سے یقین حاصل کرنے، اور یقین کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربها انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اجعل التقویٰ زادہم والایمان والحکمۃ فی قلوبہم وعوذہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعن یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ الہ الحق وخالق الخلق. اللہم اغفر لمن توفی من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن ہوا لاحق بہم من بعدہم منہم انکا انت العزیز الحکیم. ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فإنه ذاکر لمن ذکر واسأل اللہ من رحمته وفضله فإنه لا یخیب علیہ داع ان دعاه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں ان میں ایک اہم ترین مناسبت حضرت معصومہ خم سلام اللہ علیہا کا قم میں ورود ہے. آٹھویں امام کی بہن، امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت معصومہ، جو مدینے سے چلی تھی اپنے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق میں، تو اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے آئندہ جو دو چار دن آنے والے ہیں ان میں سے ایک تاریخ میں آپ چلی تھی امام رضا کی زیارت کرنے خراسان. مدینے سے خراسان جانا چاہتی تھی، لیکن راستے میں قم سے قریب ایک گاؤں ہے ساوے، ساوے کے پاس آپ کے قافلے کو روک لیا گیا. ناصبیوں کا محلہ، ناصبیوں کی بستی تھی، ناصبی یعنی دشمنان اہل بیت، انہوں نے قافلے کو روک کر جتنے مرد آپ کے ساتھ تھے سب کو شہید کر دیا، وہیں پر قتل کر دیا. بنو ہاشم کے جتنے مرد آپ کے ساتھ تھے، تو وہیں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اتنے اپنے بھائیوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر، اپنے اہل خاندان کو، پھر آپ نے وہاں، انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا تو پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی بستی ہے جو ہمارے چاہنے والوں کی ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، قم ایک بستی ہے جہاں پر قدیم سے آپ کے چاہنے والے یہاں پر آباد ہیں. تو پھر آپ ساوے سے نکل کر قم کی طرف آ گئیں، اور اسی مہینے میں ربیع الاول میں قم میں آپ کا داخلہ ہوا. اور اشعری خاندان کا جو بزرگ تھا، اشعری قبیلے کا اس زمانے میں قم میں جو بزرگ تھے، وہ آئے حضرت معصومہ کے استقبال کے لیے، آپ کی اونٹ کی مہار پکڑ کے بڑے شایان شان طریقے سے آپ کو جو ہے شہر قم میں لایا گیا، اور 17 دن تک آپ شہر قم میں بقید حیات رہیں. خود وہ اشعری خاندان کا جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے اپنے گھر میں آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا. 17 دن تک آپ اسی کمرے میں عبادت کرتی رہیں، نماز و مناجات میں مشغول رہیں. 17 دن کے بعد آپ کی رحلت قم میں ہو گئی، جس کے بعد آپ کو جو ہے قم ہی میں اسی قبیلے کے سردار کے باغ میں آپ کو دفنایا گیا. حضرت معصومہ قم، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ دیکھیں، اور جب آپ کی رحلت ہوئی جناب معصومہ کی، تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کا کفو اس زمانے میں نہیں تھا کوئی. شادی کے لیے جو ایک اہم چیز ہے کفو کا ہونا، آپ کا کوئی کفو اس زمانے میں نہیں ملا، ہمسر برابر آپ کے کوئی نہیں تھا مردوں میں، تو لہٰذا شادی نہیں ہو سکی آپ کی. ویسے ہی آپ کی رحلت ہو گئی اور قم میں دفنائی گئی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، آج حوض علمیہ قم دنیا کی سب سے عظیم اسلامی یونیورسٹی بنا ہوا ہے. یعنی اگر اسلامی علوم میں گہرائی تفقع چاہیے تو قم کا سفر کرنا ہے. بیچ میں نجف کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی. نجف میں جب آیت اللہ محسن الحکیم، جن کی اسی ہفتے برسی کا بھی دن ہے، آیت اللہ محسن الحکیم کے زمانے تک بھی نجف کا حوضہ پر رونق رہا، لیکن پھر جب صدام نے دیکھا کہ اگر نجف کا حوضہ باقی رہا تو میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، تو صدام نے منظم طریقے سے نجف کے حوضے کو تباہ کر دیا. پوری عمارتیں ڈھا دی گئی، طالب علموں کو جلا وطن، جتنے ایرانی، کیونکہ دیکھیں تفقع کے معاملے میں، دین کی تفقع کے معاملے میں ہمیشہ ایرانی پیش قدم رہے ہیں، چاہے وہ سنی دنیا کے ہو چاہے وہ شیعہ دنیا کے. سنی کتابیں بھی جتنی لکھی ہوئی ہے حدیث کی، پورے ایرانیوں کی لکھی ہوئی، صحائے ستہ جو ہے 6 کتابیں جو بڑی اہل سنت کی ہے، وہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہیں. شیعہ کتابیں بھی ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہیں، 4 کتابیں جتنی بڑی ہیں. تفقع کے معاملے میں، اور اس زمانے میں حوض نجف میں بھی ایک کئی سال کے بعد ایک عرب مرجع تخلید بن سکا تھا آیت اللہ محسن الحکیم، وإلا نام نجف کا ہی تھا لیکن بنتے ایرانی تھے، مراجع ایرانی ہی ہوا کرتے تھے، غیرز ایرانی کوئی نہیں بنتا تھا. آیت اللہ محسن الحکیم ایک زمانے کے بعد عرب نژاد، یعنی جو جن کی بول چال عربی ہے گھر میں، وہ ایک زمانے کے بعد بنے تھے، وإلا ایرانی ہمیشہ پیش قدم رہے ہیں تفقہ فی الدین کے معاملے میں. لیکن جب صدام کی طرف سے حوضے کو بالکل ویران کر دیا گیا، تو پھر اس کی علمی مرکزیت قم کو منتقل ہو گئی. آج سے تقریباً 100 سال پہلے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے حوض علم قم کی بنیاد رکھی. وہ خود عراق میں رہتے تھے, زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے, تو قم کے تاجروں نے کہا کہ آپ کیوں نہ یہاں پر حضرت معصومہ کے جوار میں کوئی مدرسہ قائم کرتے اور جو ہے کوئی حوض علمیہ کی بنیاد کرتے. آپ کو بات وہ سمجھ میں آ گئی, تو جتنے طالب علم آپ کے عراق میں تھے, عراق وہاں سے 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تمام طالب علموں کو لے کر آپ منتقل ہو گئے قم. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری, انہی طالب علموں میں ایک امام خمینی تھے. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے ساتھ آنے والوں میں پھر اسی جگہ, یعنی وہ یعنی قم کی اور حضرت معصومہ قم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ منبع انقلاب ہے. وہ جگہ پوری دنیا میں مذہبی انقلاب, دینی رجحان پیدا کرنے کا جو مرکز بنا وہ شہر قم بنا. اور وہ شہر قم کو مرکزیت کس سے حاصل ہے؟ حضرت معصومہ قم کی مزار ہونے کی وجہ سے. حضرت معصومہ قم کا مزار چونکہ شہر قم میں, اس کو وہاں سے مرکزیت. تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں آج جو دینی رجحان ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کا پابند ہونا چاہتا ہے, چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو, وہ انقلاب اسلامی کے بعد وہ رجحان پیدا ہوا. وَإِلَّا لوگوں کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ دین تم کو نہ دنیا میں نجات دلا سکتا نہ آخرت میں نجات دلا سکتا. یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے کہ امام خمینی نے آ کے لوگوں کے ذہن کو مادیت سے, میٹیریلسٹک ورلڈ سے ہٹا کے دین کی طرف متوجہ کیا, اور وہ کام ہو سکا حضرت معصومہ کے روزے کے جوار سے ہی ہو سکا. یہ ایک اہم مناسبت. دوسری جو مناسبت ہمارے شہر کے حوالے سے ہے وہ الیکشنز ہے. الیکشن کا زمانہ, یعنی اگلا جو جمعہ آنے والا ہے وہ الیکشن کا ہی دن ہے, 7 دسمبر کو الیکشن ہے. تو الیکشن کے دیکھیں, ہم زمین پر زندگی گزار رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اور لاتعلق ہو کر زمین پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. لامحالہ جب ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں تو الیکشن بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو الیکشن کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہونا ہے؟ اولاً تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں کے علماء جمع ہوتے, جمع ہو کر کوئی ریزولیوشن پاس کرتے کہ پوری شیعہ عوام کی ذمہ داری کیا ہے اس الیکشن میں. لیکن ایسا کوئی ریزولیوشن نہیں ہوا, کیونکہ سب قوم کے اندر کئی دھڑے ہیں اور ہر دھڑا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑا ہوا ہے, سیاسی جماعت سے جڑا ہوا ہے, اور سیاسی جماعتوں کو شیعہ فلاح کی کوئی ان کے نزدیک اہمیت نہیں, بلکہ ووٹ بینک کی بھی حیثیت نہیں ہے ان کا. نجی محفلوں میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے ہم کو ووٹ دے نہ دے, ہم تو جیتنے والے ہیں. یعنی اس حد تک نظر انداز شدہ قوم ہیں ہم. تو ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ خود میں اپنا ذاتی نظریہ بیان کر رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی جو آپ کو کرنا ہو, کہ جب ہماری وقعت سیاسی دنیا میں یہ ہے کہ ہم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ہمارے کسی مسئلے, ہمارے مسائل کی طرف کوئی سیاسی پارٹی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں ہم کس کو ووٹ دیں, کس پارٹی کو ووٹ دیں؟ ایک اہم مسئلہ ہے. چونکہ یہ جمہوری نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہندوستان ایک جمہوری نظام ہے, اور بعض بزرگوں کے بقول ہندوستان کے لیے جو ایک ڈائیورسٹی والا ملک ہے جہاں پر ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, کرسچنز بھی ہے, تو فعلاً آج اس عصر حاضر میں جمہوریت ہندوستان کے لیے بہترین آپشن ہے. فعلاً, ہمیشہ کے لیے نہیں, فعلاً جمہوریت ہندوستان کے لیے بہترین آپشن ہے. جب جمہوریت بہترین آپشن ہے تو یہاں جمہوریت ٹکی ہوئی ہے ووٹ پر, ڈیموکریسی کا دار و مدار ووٹ پر ہے, تو پھر لامحالہ ہم کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کس کو کرے, جبکہ کوئی سیاسی جماعت آپ کے مسائل سننے تک تیار نہیں ہے. مسائل کا حل پیش کرنا تو درکنار, مسائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے خود ذمہ دار ہم ہیں, کیونکہ ہم اپنا وزن باقی نہیں رکھ سکے. جو منتشر قوم رہتی اس کا وزن باقی نہیں رہتا, وہ اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی کسی سے. متحد قوم میں متحد آواز, جو آواز متحد ہوتی ہے اس میں وزن ہوتا ہے, اس کی وہ آواز سنی جاتی. لیکن الگ الگ آوازیں نکال رہے ہیں لوگ, وہ آواز نہیں سنی جاتی. تو لہٰذا ایسی صورت میں بہتر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ووٹ تو دیا جائے, ووٹ کاسٹ ضرور کیا جائے, کیونکہ اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اپنا تو کوئی دوسرا آپ کا ووٹ کاسٹ کر دے گا. وہ یعنی اگر آپ خدا کو مرکز و محور قرار نہیں دیں گے تو سامری اس کی جگہ لے لے گا. وہ جگہ خالی رہنے والی نہیں ہے، آپ کا ووٹ ڈل جانے والا ہے اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیا کریں؟ ایسی صورت میں ایک اچھا آپشن ہمارے لیے ہے، اور آئندہ چل کر ہم یہ بات کرنے بھی والے ہیں کہ جمہوریت میں ہماری نجات نہیں ہے، فعلاً جمہوریت کو ہم قبول کر رہے ہیں، ہندوستان میں رہ کے فعلاً جمہوریت ہمارے کو، ہم کو لگ رہا ہے کہ اس فعلاً جمہوریت میں ہمارے پاس جو نظام ہے وہ نظام امامت ہے، نظام امامت کے علاوہ کوئی نظام ویلڈ نظام نہیں ہے، فعلاً ہمارے لیے نظام جمہوریت کچھ مدت کے لیے، یہ شاید ہمارے کچھ مسائل کے حل کے لیے نظام جمہوریت ہے، تو نظام جمہوریت ووٹ پر ٹکا ہوا ہے اور آپ ووٹ دیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں آپ کو نظر انداز کی ہوئی ہیں، آپ کے مسائل کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہیں، آپ ووٹ ڈالنے جائیے، ووٹ ڈالیے نو ٹاک، نن آف دی ابو، یعنی ان میں جتنے ہیں اوپر وہ سب نااہل ہیں آپ کے نزدیک، سب کے سب نااہل، اس طرح سے آپ کا ووٹ بھی کاسٹ ہو جائے گا اور کوئی دوسرا آپ کے ووٹ کو کاسٹ نہیں کر سکے گا، اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ پڑنے والا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دانش میں کہ کوئی سیاسی جماعت ہمارے حق میں کام کر رہی ہے تو آپ اس سیاسی جماعت کو دے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو اپنے تئیں سمجھ رہا ہوں کہ میں اگر ووٹ ڈالنے جاؤں گا تو میں نوٹا کو ووٹ دوں گا، نن آف دی ابو، ان میں سے کوئی اہل نہیں ہے، یہ ہماری الیکشن میں ذمہ داری ہے، اس کو ہم نبھائیں، اور اگر ہاں علماء مل کے کوئی تجویز کر دیتے سب مل کے متفقہ طور پہ تو ہم اس پارٹی کو دے دیتے تھے ووٹ، کوئی ایک سیاسی جماعت کا نام لے لیتے، ہم سب مل کے اسی پارٹی کو ووٹ دیتے تھے اور یہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی نے کچھ بیان نہیں کیا تو لہٰذا ذمہ داری ہے، اور ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کے کچھ اصول و قواعد اور ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ووٹ دینا ہے، تو آپ نوٹا کو ووٹ دے دیں، نن آف دی ابو، یعنی ان میں سے کوئی اہل نہیں ہے آپ کی نظر میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. یا اللہ پروردگارہ، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان، مسلمین برما، سری لنکا و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی ارواح کے لیے.